أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صلوات. مؤمنین کرام، سامعین محترم، ایام شہادت امیر المؤمنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ایام ہیں. سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں اس جانگداز واقعے کی تسلیت پیش کرتا ہوں، اور ہم سب اس سلسلے کے ذریعے سے وارث اصلی غم امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں تسلیت پیش کرتے ہیں کہ درواقع ان تمام غموں کے اصلی وارث امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام ہی ہیں، اور انشاءاللہ ان تمام خون ناحق کا اصل منتقم بھی امام زمانہ ہیں کہ انشاءاللہ ظہور کے بعد وہ اس کا انتقام بھی لیں گے. جو عنوان مجھے آج کے لیے دیا گیا وہ اسلام اور دنیاوی تعلیم ہے. علم ایک ایسی بحث ہے کہ تقریباً ہمارے ہاں بچپن سے لے کر ہر مرحلے پر علم کی اہمیت کو بیان کیا جاتا ہے. قرآن نے مختلف مقامات پر مختلف طریقے سے علم اور صاحبان علم کے مقامات کو بیان کیا. کسی مقام پر علم ہی کے مقام کو بیان کرنے کے لیے فرمایا: الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، کہ وہ ذات جس نے تعلیم دی قلم کے ذریعے سے اور تعلیم دی انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا. کسی مقام پر پروردگار نے فرمایا کہ اوت العلم درجات، صاحبان علم کے لیے درجات ہیں. اسی طرح سے مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے اللہ نے علم اور صاحبان علم کی جو مقامات اور منزلت ہے اس کو بیان فرمایا. لیکن جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی یہاں بڑے واضح طور پر پروردگار فرماتا ہے کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا وہ لوگ جو علم رکھنے والے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ بڑا واضح سا قرآن قانون دے رہا ہے کہ یہ دو کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ علم کے اپنے مختلف درجات ہیں، علم مختلف سطوح سے ہوتا ہوا اپنے عالی ترین درجات تک جاتا ہے، لیکن ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پر قرآن اور مزید واضح کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر جاننا چاہتے ہو تم ان لوگوں میں سے ہو جو لا يعلمون ہیں، اور علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہارا مرجع علمی کون ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے سوال کرو۔ تو اپنے اندر مباحث ہیں کہ اہل ذکر کون ہیں، ان سے کیا مراد ہے، لیکن آیت کا لہن یہ واضح طور پر یہ بتلا رہا ہے کہ ان کنتم لا تعلمون کا مخاطب اور ہیں، اہل ذکر اور ہیں۔ حل یستوی الذین یعلمون میں یعلمون اور ہیں، لا یعلمون اور ہیں۔ مباحث ہیں مختلف انداز سے، لیکن جو چیز آج کی گفتگو میں ہم نے جس کو خاص طور پر ہدف قرار دیا گیا ہے وہ ہے دنیاوی تعلیم۔ اسلام اور تعلیم جب دونوں جمع ہوتے ہیں تو معمولاً انسان کے ذہن میں جو چیز آتی ہے وہ دینی تعلیم ہے۔ دینی تعلیم کی اہمیت، دینی تعلیم کا درجہ، دینی تعلیم کی فضیلت سب اپنے جگہ پر موجود، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے ایک حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ العلم علمان، علم دو طرح کے علم ہیں، علم الابدان و علم الادیان۔ علماء اس مقام پر فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا علم دو طرح کے ہیں، ایک علم الابدان ہے، بدن کا علم، بدنوں کا علم، ابدان کا علم، اور علم الادیان، دین کا علم۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پیغمبر نے جو علم الابدان کو علم ادیان پر فوقیت دی ہے اس کو پہلے ذکر کیا ہے، یہ خالی از حکمت نہیں ہے، بلا وجہ اس کو فوقیت نہیں دی۔ پہلے علم الابدان کو ذکر کرنے سے مقصد یہ ہے کہ جو دنیاوی علم ہے اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے۔ دیکھیے ایک بڑا سیدھا سا قاعدہ ہے، جتنے بھی علوم دینی ہیں ان کی فضیلت اپنی جگہ پر، لیکن کیا یہ علوم دینی آپ دنیاوی علم کے بغیر حاصل کر سکتے ہیں؟ عالم دین بننے کے لیے آپ کو لکھنا پڑھنا آنا چاہیے یا نہیں؟ زبان کا علم آپ کے پاس کم از کم ہونا چاہیے یا نہیں؟ گرامر کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے یا نہیں؟ تھوڑی بہت ریاضی آپ کو، تھوڑی بہت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں تھوڑی بہت، ورنہ بعض مسائل فقہ ایسے ہیں کہ جن میں تھوڑی سے گزارا نہیں ہوتا۔ اسی لیے جب خصوصاً وراثت کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں تو وہاں پر فقہا نے جو بعض فارمولے دیے ہیں، ٹھیک ہے کہ وہ بہت، چونکہ اس کی مقام اور جگہ نہیں ہے کہ بہت ہائی لیول کے فارمولے ہوں، لیکن بہت معمولی ریاضیات سے وہ حل نہیں ہوتے۔ کم از کم انسان کو کسی اتنے درجے کی ریاضیات کے نسبت تناسب اس کو نکالنا آتا ہو تو اس کو وراثت کے مسائل سمجھ میں آتے ہیں، ورنہ وراثت کے مسائل میں اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کس کا کیسے حصہ نکلے گا۔ اسی طرح سے آج کی دنیا نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ جتنا آپ کا علم دنیاوی علم میں قوی ہوگا اتنا ہی مہارت آپ کی علم دین میں ہوگی۔ مثلا آج کی دنیا میں جس انسان کو میڈیکل سائنس پر زیادہ عبور حاصل ہے وہ بہت سارے جو مسائل فقہی مربوط میں میڈیکل ہیں، میڈیکل سے ربط رکھتے ہیں، اس میں اس کی دسترس زیادہ ہے۔ ایک ابھی بھی مجتہد علی الاطلاق اپنی جگہ فضیلت رکھتا ہے، لیکن شہید متحری کے دور سے یہ بات چلی آ رہی ہے، اس سے پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ شہید متحری نے اس پر خاص طور پر تاکید کی، فرمایا کہ اب ہم دنیا جس مقام پر داخل ہو رہی ہے، اب ہم ترقی اور تعلیم کے جس مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، وہاں پر مجتہد علی الاطلاق ہونا ایک مرحلے میں جا کر شاید مشکل یا محال ہو جائے۔ اگر محال نہیں تو مشکل ضرور ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر فیلڈ اتنی آگے ترقی کر جائے گی کہ ہر فیلڈ کے لیے آپ کو جدا ایک مجتہد کی ضرورت ہوگی. لہذا آج کی دنیا میں یہ مسائل سامنے آ رہے ہیں. جب اقتصاد نے ترقی کی, بینکنگ کا نظام آیا, ایک سٹاک ایکسچینج بنی, ہر روز دنیا میں ایک نئی مارکیٹ بن کر سامنے آ رہی ہے. کچھ عرصے تک فوریکس نہیں تھا, فوریکس آ گیا. اب اس سے آگے چلیں گے کوئی اور مارکیٹ آئے گی. ہر مارکیٹ کے, ہر معاملے کے اپنے مسائل ہیں. اب جب تک کسی شخص کو علم اقتصاد پر, علم معاشیات پر عبور نہیں ہوگا, وہ میدان فقہ میں کبھی بھی اس طرح سے جواب مسائل کے نہیں دے سکتا. اسی طرح سے اور مختلف علوم میں جو ترقی ہو رہی ہے, یہ علوم کی ترقی انسان کو مجبور کرتی ہے. پس خود علم دین کا ربط بھی علم دنیا سے ہے. ہمارے ہاں مشکل کیا ہے؟ ایک بڑی مشکل جس میں ہمارے جوان خاص طور پر مبتلا ہیں, ہمارے ماں باپ جس میں مبتلا ہیں, وہ یہ ہے کہ ہم علم سے مراد یا تو علم دین لے لیتے ہیں, یا علم سے ہماری مراد کیا ہے, ڈاکٹر یا انجینئر. اگر بچہ ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بنا یا نہیں بن سکا تو ہمارے نزدیک دنیا کا فالتو ترین آدمی وہی ہوتا ہے. اور یہیں سے نوجوانوں کے اور خصوصاً جوانوں کے مسائل شروع ہوتے ہیں. دیکھیے, ضروری نہیں ہے کہ جو بچہ کلاس اول سے لے کر میٹرک تک فرسٹ آتا رہے وہی کامیاب بچہ ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے, یہ یاد رکھ لیں. ضروری نہیں ہے, بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. تعلیم اور تربیت خود ایک فنی مسئلہ ہے. بعض اوقات ہمارے بچے اچھا نہیں پڑھ پا رہے ہوتے, ہم انہی کو کوس رہے ہوتے ہیں, حالانکہ اس کی وجہ ہم ہوتے ہیں. بعض اوقات بچہ اچھا نہیں پڑھ پا رہا ہوتا, اس کی وجہ وہ نہیں ہوتا, اسکول ہوتا ہے. بعض اوقات بچہ اچھا نہیں پڑھ پا رہا ہوتا, اس کی وجہ وہ خود نہیں ہوتا, اس کے دوست ہوتے ہیں. ہم نے کتنی مرتبہ یہ کوشش کی ہے کہ ہمارا بچہ اگر پڑھائی میں دل نہیں لگا رہا تو ہم اس کی وجہ معلوم کریں. ایسا نہ ہو اس کی وجہ ہم خود ہوں, ایسا نہ ہو اس کی وجہ اس کے اسکول میں کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہو اور وہ ہمیں بتا نہ پا رہا ہو. اس لیے کہ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے مسائل کبھی نہیں سنیں گے, کیونکہ ہماری سمجھ میں وہ ہمیشہ نا سمجھ ہی رہیں گے. اور جب تک وہ ہماری سمجھ میں نا سمجھ رہیں گے تو لہٰذا ہم ان کی کبھی بھی بات نہیں مانیں گے. ہمارے جوان, ہمارے نوجوان ہمیں یہی سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے, ہم ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جب ہم اپنے نوجوانوں کی بات سنتے نہیں ہیں, ان کے مسائل کو حل نہیں کرتے, تو اس کا لازمہ ہے ان کا دل نہیں لگتا تعلیم میں. اب جب تعلیم میں دل نہیں لگے گا تو یہ مسائل پیش آئیں گے. ثانیاً, کیا طے یہ ہے کہ جتنے بچے اسکول جائیں گے سب نے فرسٹ آنا ہے؟ سارے بچے اسکول میں کیا فرسٹ آنے کے لیے جاتے ہیں یا سیکنڈ آنے کے لیے جاتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے کہ سارے بچے فرسٹ یا سیکنڈ آئیں. یہ جو درجات ہے, دیکھیے, ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ بہت ذہین ہو لیکن امتحان میں اسے کوئی مشکل پیش آ جائے. اب امتحان تو ایک ہی دفعہ ہوتا ہے نا. ہو سکتا ہے کوئی بچہ بہت محنت کرے لیکن اسے کوئی غلطی ہو جائے, نہ کر سکے امتحان صحیح سے. تو اس کا مطلب کیا, وہ بچہ جاہل ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ بچہ محنتی نہیں ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ اس بچے میں کوئی کمی ہے؟ انٹر کا امتحان صحیح سے پاس نہیں کر سکا تو اس کا مطلب کیا وہ بیکار ہے؟ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہمارے ہاں معمولاً اگر بچے انٹر میں بہت اچھے نمبر نہ لے سکیں تو اتنا ان کے اوپر فیملی کا پریشر آتا ہے, اتنا پریشر آتا ہے کام کرنے کا, کہ اکثر بچے کوشش کرتے ہیں کہ بی کام کریں اور نوکری کریں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب یہ بی کام کر کے نوکری کرنے تو چلا جاتا ہے, 10 سال 20 سال 25 سال اس کی جو رفتار ہے ترقی کی وہ بہت سلو ہوتی ہے. وہ 25 سال کے بعد جس جگہ پر پہنچتا ہے, ایک MBA کر کے تازہ آنے والا اس کا افسر لگ جاتا ہے. اگلے 5 سال میں وہ اس سے بہت آگے چلا جاتا ہے. یہ مالی طور پر, معاشی طور پر ہمیشہ مشکلات کا شکار رہے گا. ہمارے ساتھ یہ مسائل ہیں. دیکھیے, یہ بات یاد رکھیے کہ اگر انسان کسی بھی علم میں, آپ کی نظر میں وہ بیکار ترین علم ہی کیوں نہ ہو, آپ سمجھتے ہو کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں, مثلاً اس کو لے لیجئے, آج کی دنیا میں کہا جاتا ہے کہ فلسفہ نہایت ہی بیکار کام ہے پڑھنا. فلسفہ پڑھنے کے بعد کچھ حاصل نہیں ہوتا. کیوں؟ آپ فلسفہ پڑھیں, اس کے بعد اگر آپ کو فلسفے کا ہی استاد نہ بننا پڑے, یعنی استاد فلسفہ کے علاوہ آپ کے لیے بظاہر کوئی نوکری موجود نہیں. فلسفے کی ڈگری لے کر آپ جہاں جائیں گے آپ کو نوکری نہیں ملے گی, حتیٰ اسکول کی نوکری بھی نہیں دیتے. وہ فلسفیوں کو کہتے ہیں کہ یہ ویسے ہی لائن سے اترا ہوا ہوگا, اس کو ہم نے بچے دے دیے, ہمارے بچے خراب کر دے گا. بینک میں جاؤ وہ کہیں گے بھائی آپ فلسفہ بھگا رہیں گے یا کام کریں گے. کہیں اور جائیں تو لوگوں کے مسئلہ ہے. وہ کہتا ہے آپ فلسفے کے استاد ہیں, آپ سے ہمارا کیا تعلق, آپ نے فلسفہ پڑھا کیوں. یہ یاد رکھیے کہ فلسفہ ہی جس کو تمام علوم کا رئیس کہا جاتا ہے. آج کیوں اتنا در بدر ہے, اس لیے کہ ہم نے ابھی اس کی اہمیت کو سمجھا نہیں ہے. فلسفہ پڑھنے والے وہ تمام افراد کہ جو فلسفے کو صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ فلسفی کے ڈپارٹمنٹ میں آ گئے ہوتے ہیں, وہ اسی طرح سے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارے بچے اگر غلطی سے دانشگاہ میں آ بھی جائیں, یونیورسٹی لیول پر پہنچ بھی جائیں, ان کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا, کوئی ان کو یہ بتانے والا نہیں ہوتا کہ تم کون سا سبجیکٹ لو, اس سبجیکٹ میں کیا کیا چیزیں تحصیل کرو تو تم کس مقام پر پہنچو گے. ایکسیڈنٹلی لوگ پہنچ جاتے ہیں, کوئی تکے میں فزکس میں چلا جاتا ہے, کیوں, اس لیے کہ اس کو داخلہ فزکس میں مل گیا. کسی کو اکنامکس دو سال پڑھنے کے بعد جب ایم اے کر کے نکلتا ہے, اس سے پوچھیں آپ نے اقتصاد کیوں پڑھی, آپ نے معاشیات کیوں پڑھی, وہ کہتا ہے کہیں اور داخلہ نہیں مل رہا تھا. اب جب کہیں اور داخلہ نہیں مل رہا اس بنا پر آپ اقتصاد پڑھیں گے تو آپ اقتصاد میں آگے چل کے کام کیا کریں گے. لیکن وہ آدمی جو اپنا شوق سمجھ کے کسی سلسلے میں وارد ہوتا ہے, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اس بات پہ, ایک آدمی مجھے ایسا لا کر دکھا دیجئے کہ جس نے اپنے شوق کی فیلڈ میں کام کیا ہو اور وہ گھر میں بیکار بیٹھا ہو, ناممکن ہے. بلکہ انگریزی کا ایک مقولہ کیا ہے, انگریزی میں کہتے ہیں کہ اف یور ہابی از یور جاب دین یو ہیو ٹو ڈو نتھنگ. یعنی کیا, اگر آپ کی ہابی, اگر آپ کا مشغلہ ہی آپ کی نوکری ہے تو پھر آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں, اس لیے کہ آپ کام تھوڑی کر رہے ہیں, آپ تو اپنا مشغلہ انجام دے رہے ہیں, آپ تو اپنا شوق پورا کر رہے ہیں. تو بس وہ لوگ جو جن کی نوکری ہی ان کا شوق ہوتی ہے یا جن کا شوق ہی ان کی نوکری ہوتی ہے, وہ اس دور میں بھی سب سے زیادہ کامیاب لوگ ہوتے ہیں. اس لیے کہ وہ جتنے تن من دھن سے کام کرتے ہیں کوئی اور نہیں کرتا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کا جو شوق ہے اس کو پہچانیں, اس کو پہچاننے کے بعد اسے صحیح جہد دیں. دیکھیے, بعض اوقات ضروری نہیں ہے, بچے واقعاً بچے ہوتے ہیں, ہم جو ان کو نادان سمجھتے ہیں وہ بعض اوقات پر واقعاً نادانی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن نادانی کا نہ تو مطلب یہ ہے کہ انہیں کوئی مشورہ نہ دیا جائے, اور نہ ہی نادانی کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کوئی بات نہ سنی جائے. آپ اپنے بچے کو سنیں تو صحیح, اس کے اندر کی صلاحیت کو جاننے کی کوشش تو کریں. ایک مرتبہ آپ نے اس کی صلاحیت کو درک کر لیا اور اس کو اس راستے پر ڈال لیا جس کی صلاحیت اس کے اندر ہے, میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ کامیاب انسان آپ کوئی نہیں بنا سکتے. ہمیں کچھ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے, نہ دین نے یہ چاہا ہے, نہ دنیا کا نظام یہ ہے, یہ کہیں نہیں چاہا گیا کہ سارے لوگ ڈاکٹر بنے, کہیں نہیں یہ چاہا گیا کہ سارے لوگ انجینئر بنے, یہ کہیں, یہ کسی نظام میں نہیں ہے. اگر آپ اس طرح کا کوئی نظام بنانے کی کوشش کریں گے وہ ناکام ہو جائے گا, ناممکن ہے. اگر آپ زور لگائیں گے آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا. کیوں, اس لیے کہ نہیں ہے سارے لوگ ڈاکٹر نہیں. اگر سارے لوگ ڈاکٹر بن جائیں گے تو باقی نظام کون چلائے گا؟ اگر سارے انجینئر بن جائیں گے تو ڈاکٹر کون بنے گا, وکیل کون بنے گا, بزنس ایڈمنسٹریشن میں کون آئے گا, آرمی میں کون میں جائے گا, پولیس میں کون جائے گا, سی ایس ایس کون کرے گا, مختلف ادارے کون چلائے گا؟ اتنے بہت سارے راستے ہوتے ہیں, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کے لیے پہلے سے پلاننگ نہیں کرتے. ہم نے آج تک اپنا مزاج صرف یہ بنایا ہوا ہے کہ یا بچہ ڈاکٹر یا انجینئر, نہیں تو بی کام نوکری. یہ حل تھوڑی ہے. بی کام کے علاوہ بھی دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے کام ہیں جن کا بہت اچھا نتیجہ نکل سکتا ہے. جو قوم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر کام نہیں کرتی وہ قوم غلام بن جاتی ہیں. پروردگار قرآن میں فرماتا ہے کہ لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا. ہرگز اللہ نے, ہرگز کافرین کو مؤمنین کے اوپر تسلط قرار نہیں دیا, ہرگز قرار نہیں دیا. کوئی راستہ نہیں ہے کافروں کے آپ پر تسلط کا. لیکن آج مگر کافر آپ پر تسلط رکھتے ہیں یا نہیں؟ بظاہر ہمیں تسلط رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیوں؟ اللہ نے نہیں رکھا, ہم نے بنایا ہے. خدا قرآن میں جا بجا یہ کہہ رہا ہے کہ علم حاصل کرو, علم حاصل کرو. فرمایا من اوتیا حکمتن فقد اوتیا خیرن کثیرا، جس کو حکمت دے دی جائے گویا اسے خیر کثیر دے دی جاتی ہے۔ ہم آتی ہوئی خیر کثیر کو یہ کہہ کر ٹکڑا دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے بیٹے کو بیکار بنانا ہے۔ ابھی آپ نے کیا کیا ہے جو اس کو بیکار کہہ رہے ہیں؟ کیا بی کام کرنے میں اس پہ پر لگ جاتے ہیں؟ 2 سال اگر وہ بچہ اور اگر مزید پڑھ لے گا کوئی نقصان ہو جائے گا؟ آپ اپنے بچے پر 2 سال اور انویسٹمنٹ کر لیں گے آپ فقیر ہو جائیں گے۔ جہاں آپ نے اس کو بچپن سے لے کر 20 سال تک پالا ہے، 2 سال اور پالیں گے مشکل ہو جائے گی۔ یہ خاص طور پر مسئلہ کراچی میں شدید ہے۔ آپ پنجاب میں جائیں، پنجاب میں آپ کو جو سلسلہ ہے یا حتیٰ پشاور میں آپ کو مختلف ملے گا۔ وہاں پر عام طور پر بچے ماسٹرز کرتے ہیں، ماسٹرز تک پہنچتے ہوئے بچے میں خود سے علمی طور پر، ذہنی طور پر شعور آ جاتا ہے، میچورٹی آ جاتی ہے۔ اس میچورٹی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ خود اپنے لیے ایک بہترین راہ کا انتخاب کر لیتا ہے۔ لیکن ہم اپنے بچوں میں میچورٹی آنے ہی نہیں دیتے۔ اب جب میچورٹی آنے ہی نہیں دیتے تو آگے چل کے کرے گا کیا؟ پس نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہمارے بچے بہت سو سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ میں آپ کو پھر ایک مرتبہ تمام تر اطمینان کے ساتھ بتا رہا ہوں، کوئی فیلڈ ایسی نہیں ہے۔ آج کبھی جائیں یونیورسٹی میں جا کر شعبے گنیں، آپ شعبے گنتے گنتے تھک جائیں گے، شعبے ختم نہیں ہوں گے۔ اور میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، ہر شعبہ ایسا ہے کہ اگر کوئی بچہ شوق سے اس میں تعلیم حاصل کرے ناممکن ہے کہ وہ بچہ بیکار رہے۔ دوسری طرف آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے، مختصر مدت کی بیکاری ہر ایک کو پیش آتی ہے۔ صرف میں عنوان مثال آپ کو بتا رہا ہوں، میرے ساتھ میرا کلیگ، میرے ساتھ ماسٹرز کیا، پھر چلا گیا امریکہ، انگلینڈ۔ انگلینڈ میں لنڈن اسکول آف اکنامکس، جو کہ اس وقت اکنامکس کی دنیا کا سب سے بڑا اسکول سمجھا جاتا ہے، سب سے بڑی دانشگاہ سمجھا جاتی ہے۔ لنڈن اسکول آف اکنامکس سے پڑھنے والا اکنامکس کی دنیا میں بے نظیر سمجھا جاتا ہے۔ لنڈن اسکول آف اکنامکس سے ایک اور ماسٹرز کر کے واپس آیا، پاکستان میں 1.5 سال تک بیکار پھرتا رہا۔ خوب، اب اگر یہ 1.5 سال تک بیکار پھر رہا ہے تو کیسے غلطی کی ہے؟ 1.5 سال کے بعد اس کو WWF وائلڈ لائف والوں نے اسے ہائر کیا۔ تعلیم اچھی تھی، اچھی طرح اور شوق سے پڑھا تھا۔ 8 سال کے اندر وہی لڑکا وائلڈ لائف کا کنٹری مینیجر تھا پورے پاکستان کا۔ 10ویں سال میں وہی لڑکا جنیوا، جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پر موجود تھا، سوئٹزرلینڈ۔ اس ہزار آج سے 10 سال پہلے ہزاروں یورو میں اس کی تنخواہ تھی۔ آج بھی آپ کہتے ہیں نا، اکنامکس، جنرل اکنامکس پڑھنے والوں کو کہا جاتا ہے بیکار ہیں۔ میں آپ کو چیلنج کر کے خود بتا رہا ہوں، پرسنلی میرے جتنے کلاس فیلو ہیں سارے بہترین پوزیشن میں بیٹھے ہوئے۔ کیوں آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ فلاں علم بیکار ہے، فلاں علم بیکار ہے؟ کوئی علم بیکار نہیں ہے، علم کو بیکار سمجھنے والی فکر بیکار ہے۔ آئمہ نے ہمیشہ یہ چاہا۔ اب آئیے اس طرف دوبارہ، آئمہ نے جب اس وقت جس زمانے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، تمام آئمہ میں سب سے زیادہ فرصت امام کو ملی۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، 2 منٹ کی، اس کو بھی سنتے جائیے گا، کہ ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ وقت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ملا، تو گویا ذہنوں میں ایک تصور یہ ہوتا ہے کہ جیسے امام کو بالکل فری ہینڈ ملا ہوا تھا، کوئی امام کا مخالف نہیں تھا، کوئی امام کا دشمن نہیں تھا، لوگوں نے کہا تھا جائیں آپ کا جو دل چاہے آپ کریں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ جس کو ہم فرصت کہتے ہیں نا، یہ بہت سختیوں کے مقابلے میں تھوڑی سی کم سختیاں ہیں، ورنہ خود امام کے دور کا ہی واقعہ ہے۔ امام ہی، اسی امام جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ فرصت ہے، کہ آپ پر ایسے پہرے لگائے ہوئے تھے کہ لوگوں کو آپ کے پاس جانے سے روکا جاتا تھا، نہیں جانے دیا جاتا تھا امام کے پاس۔ اب امام کا صحابی آیا اور اس نے دیکھا کہ اتنے سخت پہرے لگے ہوئے ہیں، میں جاؤں گا، ایسا نہ ہو بعد میں مجھے پکڑ لیں۔ اب مسئلہ بھی پوچھنا چاہتا ہے امام سے، جب اس نے دیکھا کہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، تو ایک شخص جو ہے وہ کھیرے بیچ رہا تھا، اس نے جا کر اس کو پیسے دیے، اس سے کہا کہ سارے کھیرے ٹوکری سمیت اپنا لباس مجھے دے دو۔ उसका लिबास पहन लिया, खीरा बेचने वाला सब्जी फरोश बनकर इमाम के दरवाजे तक आया। अब जब इसने इतनी कोशिश करके अपने आप को इमाम के दरवाजे पर पहुंचाया तो इमाम ने उसको खाली हाथ नहीं भेजा, इसने ये कहकर दरवाज़ा खटखटाया कि सब्ज़ी चाहिए तो ले लो। वहाँ से इमाम के ग़ुलाम ने आकर फरमाया कि इमाम ने तुम्हारे सवाल का ये जवाब दिया है। हम ये समझते हैं कि इमाम का दौर बहुत आज़ादी का दौर था, इतना आज़ादी का दौर नहीं था। इमाम के दौर की अपनी मुश्किलात हैं, वो इंशाल्लाह कभी मौका मिला अर्ज़ करूँगा। ख़ुद तहलील की जाए, इमाम के दौर को देखा जाए कि क्या दौर था। मगर उस दौर के बावजूद सियासी एतबार से बनू उमैया की तनज़ुली और सुकूत का ज़माना है, उधर से बनू अब्बास की कोशिशों का ज़माना है। सियासी एतबार से थोड़ी सी फुर्सत, 4000 से ज़्यादा शागिर्द इमाम ने तैयार किए। जब आप इन नामों को गिनते हैं, कितने नाम आप जानते हैं? कुछ नाम। उन कुछ नामों में जो सर फहरिस्त नाम है वो किसका है? जाबिर इब्ने हय्यान का। जाबिर इब्ने हय्यान कौन है? इमाम का वो शागिर्द है जिसे इमाम ने केमिस्ट्री पढ़ाई है। ये जितने भी इल्म हैं इस्लाम में, देखिए इस्लाम सुपर पावर था तो ये इस्लामी कहलाते थे। आज अगर वेस्ट जो है वो सुपर पावर बन गया है तो उसके इल्म कहलाते हैं, वरना ये सारे के सारे उलूम इनको आइम्मा ने जारी किया और मौजूद है। आज भी हमारे उस्ताद फरमाते हैं कि तिब में 13000 से ज्यादा अहादीस ऐसी हैं जिनको हल करने वाला कोई नहीं है। 13000 अहादीस, छोटी बात नहीं है ये, 13000 अहादीस हैं जिनको हल करने वाला कोई नहीं। क्यों? इसलिए कि हम डॉक्टर बनते हैं सिर्फ अपने लिए, डॉक्टर बनते हैं घर चलाने के लिए, डॉक्टर बनते हैं पैसा कमाने के लिए। कितने डॉक्टर हैं हमारे के जो डॉक्टर बने इसलिए ताकि वो तिब्बे इस्लामी में आकर इमाम की हदीसों को हल कर सकें। ऐसा नहीं है, हमारे पास फिजिक्स की मौजूद है, हमारे पास ज्योग्राफी की अहादीस मौजूद है, हमारे पास इक्तिसाद की मौजूद है। पूरा का पूरा निज़ाम जितना भी आपका नफ्सियात का है इल्म, वो सारे का सारा मौजूद है। नफ्सियात के मास्टर्स किए हुए एक शख्स से मेरी गुफ्तगू हो रही थी, मैंने उसको सिर्फ एक हदीस पैगंबर की कोट की। चाइल्ड साइकोलॉजी में मास्टर्स किया हुआ बंदा, माहिर है चाइल्ड साइकोलॉजी का। मैंने उससे कहा कि पैगंबर की एक हदीस है कि तुम्हारा बच्चा 7 साल तक तुम्हारा सैयद व सरदार है, अगले 7 साल तुम्हारा गुलाम है, उससे अगले 7 साल तुम्हारा वजीर है। का क्या मतलब इसका? मैंने कहा इसका मतलब यह है, फरमाया 7 साल तक बच्चे को उस तरह से रखो जिस तरह से बादशाह को रखा जाता है। यानी क्या? फर्ज कीजिए कि कोई बादशाह जहनी तौर पर बच्चा बन जाए, होता है ना, मर्ज होता है जहनी मरीज बन, जहनी तो सर पे चोट लगी बच्चा बन गया। अब अगर बादशाह बच्चा बन जाए तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? उसके बेहतरीन वजीर अगर उसके साथ होंगे जो उसके खैरखा होंगे, वो उसकी बादशाहत को भी बाकी रहने देंगे और उसे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचने देंगे। हमारे यहां मुश्किल क्या होती है? बच्चे ने गिलास तोड़ा और हमने जोर से उसको एक तमाचा लगा दिया, बच्चे खुद ही बोल रहे हैं। कोई गलती, बच्चे ने गिलास तोड़ी, लगा दिया उसे थप्पड़। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो गिलास टूटा है बच्चे के हाथ से, बच्चे ने तो तोड़ना था, ये थप्पड़ इस बच्चे को लगना चाहिए या उसको लगना चाहिए जिसकी वजह से इसके हाथ में गिलास पहुंचा है? किसको लगना चाहिए? हम गलत जगह पर चीज रखें जब बच्चा उसे खेलते हुए तोड़ दे तो बच्चे का कसूर है या गलत जगह पर रखने वाले का कसूर है? उस्ताद हमारे फरमाते हैं कि एक थप्पड़ जो बच्चे को मारा जाता है उसकी सलाहियत के एतबार से उसे 3 साल पीछे कर देता है, एक थप्पड़। सारा दिन हम अपने बच्चों को किन अलकाबात से पुकारते हैं? क्या अलकाबात है फेवरेट हमारे घरों में बच्चों को? माएं किस अलकाबात से पुकारती हैं? पागल, जाहिल, बेवकूफ, नालायक, ये अलकाबात है हमारे बच्चों के। नेट पर जाइए, ये तजर्बा नेट पर आपको मिल जाएगा। तजर्बा किया गया, दो एक तरह के जार लिए गए, बर्तन, दोनों जारों में एक तरह के सेब डाले गए, एक जैसे सेब एक तरह के जार में। एक जो जार था उसके ऊपर उन्होंने बुरी बातें लगकर चिपका दी, دوسرے جار پر اچھی باتیں اچھے لفظ چپکا دیے، صرف لفظ چپکائے ہیں اور کچھ نہیں کیا، دونوں کو رکھ دیا ایک جیسے انوائرمنٹ میں. جس جار کے اوپر بری باتیں لکھی تھیں اس کا سیب بڑی جلدی خراب ہو کے سڑ گیا، لیکن جس پر اچھی باتیں لکھی ہوئی تھیں اس کا سیب بڑی مدت تک صحیح و سالم رہا، تر و تازہ رہا. لفظ کی اتنی تاثیر ہے، یہ تاثیر ہے لفظ کی، کہ چپکا ہوا لفظ، صرف لفظ اپنی تاثیر اس طرح سے دکھاتا ہے. ہم سارا دن اپنے بچوں کو جاہل، احمق، نالائق کہتے ہیں، اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ عالم بن کے نکلے. پچھلی صدی کا سب سے بڑا موجد کون ہے؟ موجد، ایجادات جس نے سب سے زیادہ کی ہیں، انوینٹر کون ہے؟ سب سے زیادہ ایجادات کس نے کی ہیں؟ کون ہے؟ نہیں آئنسٹائن. جس نے انجن بنایا، جس نے بلب بنایا بجلی پہ، کہاں؟ تھامس ایڈیسن. تھامس ایڈیسن پچھلی صدی کا سب سے بڑا انوینٹر، سب سے بڑا موجد. کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ تھامس ایڈیسن کو 13 برس کی عمر میں اسکول سے یہ کہہ کر نکال دیا تھا کہ یہ بچہ مینٹلی ضعیف ہے، کن ذہن ہے، غبی ہے، اس کو لے جائیں، اس کو لے جا کر اسپیشل بچوں کے اسکول میں داخل کرائیں. 13 برس کی عمر میں، ابھی میٹرک میں نہیں پہنچا تھا، اس کو یہ کہہ کے نکال دیا یہ نارمل بچوں کے ساتھ نہیں چلتا، اس کو اسپیشل بچوں کے ساتھ داخل کرائیں. 15 برس یا 16 برس کی عمر میں ایکسیڈنٹ ہوا، اس میں اس کی سماعت اور بصارت دونوں ضعیف ہو گئے. 15 برس کی عمر میں، 13 برس اسکول سے نکال دیا، 15 برس کی عمر میں بصارت اور سماعت دونوں ضعیف ہو گئے، اس کے باوجود دنیا کا سب سے بڑا انوینٹر بنا. آخر عمر میں اس سے کسی نے انٹرویو میں پوچھا کہ آپ کے ساتھ تو یہ حادثات پیش آئے تھے، آپ کو تو 13 سال کی عمر میں یہ کہہ کے نکال دیا تھا کہ یہ بچہ جو ہے نارمل بچوں کے ساتھ نہیں چلتا، اس کو اسپیشل بچوں کے اسکول میں داخل کرا دو، حادثے میں آپ کی بصارت و سماعت بھی ضعیف ہو گئی، تو آپ اتنے بڑے موجد کیسے بنے؟ کا ایک ذات، ایک ذات کون سی؟ کا میری ماں. کہا آتے جاتے 24 گھنٹے میرے گرد پھرتے ہوئے میرے کان میں کہتی تھی میرا بچہ جینیس ہے، میرا بچہ انٹیلیجنٹ ہے، میرا بچہ نابغہ ہے، میرا بچہ ایکسٹرا آرڈینری ہے. اتنا اس نے میرے کان میں یہ بات کہی کہ مجھے یقین آ گیا کہ میں جینیس ہوں. بس آپ نے دیکھا لفظ کی تاثیر. ایک بچہ جو عام بچوں سے نیچے کی سطح کا تھا، اس کی ماں نے اچھے الفاظ استعمال کر کے اسے دنیا کا جینیس ترین آدمی بنا دیا. ہم اپنے گھر میں بچوں کو دیتے کیا ہیں جس کی ہم بعد میں ان سے توقع کرتے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کو اگر اچھا کھانا نہیں دے سکتے، اچھی غذا نہیں دے سکتے، اچھا لباس نہیں دے سکتے، اچھی کھلونے مہنگی چیزیں نہیں لا کے دے سکتے، اچھا رویہ تو رکھ سکتے ہیں نا، ان سے اچھی طرح سے بات تو کر سکتے ہیں نا. آپ مت لائیں بازار سے ان کے لیے کچھ، لیکن جب بازار سے جب واپس آئیں کام سے، کچھ دیر اپنے بچوں کو گود میں بیٹھا کے پیار تو کر سکتے ہیں. یہ بچے آپ سے اس سے علاوہ کچھ نہیں مانگتے. میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، یہ بات میری نوٹ کر لیں، آج سے لے کر اگلے رمضان تک صرف اپنے بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. اگر یہ بچے نہیں بدلے، اگلے سال دوبارہ آؤں گا، مجھ سے کہیے گا. مت دیں آپ اپنے بچوں کو کچھ، کچھ نہ لا کے دیں، ایک کوئی تحفہ نہ لا کے دیں، ایک مرتبہ ان کو پیار سے ان کے گال پر بوسی دیں، ایک بوسہ دے دیں ان کے چہرے پر، ان کے سر پر ایک مرتبہ پیار سے ہاتھ پھیرے، ان کو یہ کہیں میرا بیٹا انٹیلیجنٹ ہے، میرا بیٹا ذہین ہے. بری باتوں پہ تنبیہ کریں. تنبیہ کا مطلب مارنا نہیں ہے، میں نے بتلایا مارنے کا مطلب کیا ہے، ایک تھپڑ بچے کو 3 سال پیچھے لے جاتا ہے. اور وہ بچے جو صبح دوپہر شام 3 وعدے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق پٹتے ہیں بغیر کسی ناغے کے، پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ دنیا میں آگے بڑھیں، یہ بڑھ سکتے ہیں بچے آگے؟ اسی لیے آئمہ نے تاکید کی ہے اپنے بچوں کو مت مارو. ہم اپنے ہی بچوں پر ظلم کیسے کرتے ہیں؟ ایک بچہ قدرتاً ذہین ہے، उसको इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे, दूसरे के साथ वो बर्ताव करेंगे कि वो ये समझेगा दुनिया का बदबخت ترین आदमी मैं ही हूं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, किस तरह से तालीम दे रहे हैं। इमाम के सारे बच्चों में इमाम मुर्शिद काज़िम अलैहिस्सलाम जैसा कोई बेटा हो सकता है? अल्लाह, कोई बेटा इमाम का इमाम मुर्शिद काज़िम जैसा नहीं हो सकता। लेकिन जितना प्यार इमाम मुर्शिद काज़िम को करते थे, उतने दूसरे बच्चों को भी करते। और एक मरतबा किसी सहाबी ने पूछ भी लिया, कहा मौला ये बच्चे तो उनके बराबर के नहीं हैं, लेकिन आप फिर भी इनको बैठा बैठा के उतना ही प्यार करते हैं। फरमाया अगर मैं ना करूं अपने ही बच्चों के दरमियान में दुश्मनी डाल दूंगा। हम अपने बच्चों को खुद एक दूसरे का दुश्मन बनाते हैं। क्यों हमारे यहां ये किसने कहा आपको ये बर्ताव रखें? कम से कम इस छोटी उम्र जिसमें उनको समझ नहीं होती, खुदा के लिए इन चीजों से परहेज करें। बाज़ अवकात उलट होता है, वो माँ बाप जो देखते हैं कि ये बच्चा सही चल रहा है, ये जरा मुश्किल में है, उस मुश्किल बच्चे को आगे लाने के लिए बड़े बच्चे को इग्नोर कर देते हैं, वो जो उसकी सलाहियतें वही खत्म हो जाती हैं। लिहाजा तआदुल रखें। कोई इल्म ऐसा नहीं है अजीजों कि जिसमें इंसान सही माना में वारिद हो, कमाल हासिल करे और फिर अपने लिए रास्ता ना बना सके। कोई इल्म ऐसा नहीं है। आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम ने जो हमें ताकीद की, ये जो पैगम्बर अकरम का फरमान है कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल मुस्लिमिन, इसका क्या माना है? क्या इल्म से मुराद सिर्फ इल्म दीन है? इल्म दीन की जगह अपनी जगह पर है। इल्म दीन में से वो हिस्सा कि जो आपके लिए वाजिब है, वो वाजिबात और मुहर्रमात का जानना है। जो इब्तदाई और मुबतला बे चीज़ें हैं उनका जानना वाजिब है, उससे ज़्यादा वाजिब नहीं है। फजीलत अपनी जगह, लेकिन इल्म से मुराद, देखिए ये जो रिवायत है पैगम्बर अकरम से कि उतलबुल इल्म वला काना बिस्सीन, तलब करो इल्म को अगरचे वो चीन में ही क्यों ना हो। आप क्या समझते हैं कि चीन की तरफ जो पैगंबर अकरम ने इशारा किया था वो सिर्फ इसलिए था कि चीन दूर बहुत था, और कहने का मकसद ये था कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े इसलिए कि चीन दूर है? दूरी की बिना पर चीन को कहा गया था? नहीं अजीजों, दूरी की बिना पर नहीं। आप जरा तारीख का मुताला करें, उस दौर में भी चीन टेक्निकल एतबार से दुनिया से आगे था। फरमाया कि दूसरा मकसद क्या है? कहीं से मिले, इसीलिए आयमा ने फरमाया कि इल्म हमारे मोमिन की गुमशुदा मीरास है, जहां से मिले उसे हासिल करो, जिससे मिले उसे हासिल करो। बस जब तक हम अपने आप को इल्म से मुजय्यन नहीं करेंगे, हम आइम्मा के वो मोमिन नहीं बन सकेंगे जिनके बारे में उन्होंने फरमाया कि हमारे मोमिनों की गुमशुदा मीरास इल्म है। अपने आप को मोमिन बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को मोमिन बनाना चाहते हैं, इल्म के रास्ते को ना रोकें। इंशाल्लाह कभी अगर मौका मिला तफसील अर्ज करूंगा। बाज किताबों में इस वाक़े को लिखा गया कि अली अलैहिस्सलाम के घर की तंग दस्ती को देखकर किस्सा है, हिकायत है, वाकया है, बाज़ किताबों में नकल हुई है, अलबत्ता सनद इसकी इतनी कवी नहीं है, लेकिन वाकया इस तरह से मिलता है कि हालात देखकर जनाब फिज़ा सलामुल्लाह अलैहा, उनसे जब हालत नहीं देखी गई तो आपने इल्म कीमिया जो आपको पुश दर पुश चला रहा था आपके ख़ानदान में, आपने उस इल्म कीमिया के ज़रिए से कुछ सोना सा बनाया, और वो थोड़ा सा सोना लेकर आप आए मौला की खिदमत में कि मौला ये थोड़ा सा सोना मैंने इल्म कीमिया के ज़रिए से बनाया है, इसको बेचें और घर के थोड़े से हालात बेहतर हो जाएं। फरमाया कि मौला ने ज़मीन पर पैर मारा, ज़मीन शिगाफ्ता हुई, ज़मीन ने अपने ख़जानों को जाहिर किया। मौला ने कायनात ने कहा अगर हमें दुनिया की तलब होती, इस दुनिया के सारे ख़जाने हमारी पैर की ठोकर में रखे हैं। इसीलिए इमाम फरमाते हैं कि अमीर वक्त को अपने ज़माने के फ़कीर तरीन इंसान जैसा खाना और लिबास पहनना चाहिए, ताकि वो अपने लिए ये एहसास ना करे कि मैं फ़कीर तरीन शख्स हूँ। और इस चीज़ को मौलाए कायनात ने अपनी पूरी ज़िंदगी में حتیٰ وہ شب جب آپ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے مہمان ہوئے، امام نے اپنی اس روش کو چھوڑا نہیں. یہ جو آخری رمضان ہے نا، یہ مولا کائنات کا بڑا عجیب رمضان ہے. پورا رمضان میرا مولا اپنی شہادت کی خبریں دیتا رہا. کبھی میرا مولا فرماتا ہے کہ یہ وہ رمضان ہے جس کی عید علی نہیں کرے گا. کبھی کسی انداز سے فرماتے ہیں، کبھی کسی انداز سے فرماتے ہیں. ایک مرتبہ خطبہ دیتے دیتے میرے مولا خطبے کے وسط میں امام حسن سے پوچھتے ہیں کہ حسن کتنے دن ہو گئے؟ فرمایا 12. بابا 18 دن ہو گئے. ساتھ ہی بیٹھے ہوئے امام حسین سے پوچھتے ہیں، حسین بس کتنے دن رہ گئے؟ کہا بابا 12 دن ہیں، 12 دن کے بعد مسلمان عید کریں گے. مولا نے فرمایا کہ اس سال کی عید میں علی مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوں. اس زمانے میں حج کے قافلے رمضان سے ہی شروع ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ 2 مہینے کے بعد حج آتا ہے. رمضان سے پہلے یا رمضان میں مہینے میں حج کے قافلے چلا کرتے تھے. حج کے قافلے آوازیں دیتے ہوئے جا رہے ہیں، امام جانتے ہیں، لیکن امام حسن سے کہا بیٹا دیکھو کیا ہو رہا ہے. امام گئے واپس آئے، آ کر کہا بابا حج کے قافلے ہیں، روانہ ہوئے چاہتے ہیں اور جانے سے پہلے صدا لگا رہے ہیں. امام فرماتے ہیں بیٹا حسن اس سال کے حج میں تمہارا بابا حج نہیں کر سکے گا. اور پھر 19ویں کی شب جب آئی ہے اور افطار میں جناب ام کلثوم نے روٹی کے ساتھ نمک اور دودھ رکھا، تو میرا مولا فرماتا ہے اے ام کلثوم، کیا تم نے آج تک اپنے بابا کے دسترخوان پر ایک سے زیادہ غذا دیکھی ہے؟ حضرت نے دودھ اٹھانا چاہا، فرمایا یہ چھوڑ دو، آج علی نمک سے افطار کرے گا. عجیب کریم مولا ہے جو اپنے ہی قاتل کو جگاتا ہے، عجیب رحیم مولا ہے جو اپنے ہی قاتل کو شربت پلاتا ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ یہ تلوار تیز بھی بہت تھی اور اس پر جو زہر لگا تھا وہ بھی بہت تیز تھا. اتنی قوت سے اس ظالم نے تلوار ماری کہ مصلی عبادت میں علی کی پیشانی دو پارا ہو گئے. سر سے تیزی کے ساتھ خون ابل رہا ہے. بچے، علی کے بیٹے ایک گلیم میں ڈال کر مولا کائنات کو گھر تک لے کر آئے ہیں. فوراً ہی حکیم کو بلوایا، حکیم واپس آیا، پیشانی کے زخم کو صاف کرنے کے بعد جب اس نے مولا کی رنگت دیکھی اپنے سر سے اتامہ میں اتار کر پھینک دیا. کہا مولا حسن سے، مولا اب اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اگر صرف تلوار کا وار ہوتا میں مولا کو بچا لیتا، لیکن یہ زہر اتنا تیز ہے کہ جتنی دیر میں آپ مولا کو یہاں لے کر آئے ہیں، جتنی دیر میں میں پہنچا ہوں، اس زہر نے اپنا اثر کر دیا ہے. 20ویں کے دن آ کر جب اس نے دیکھا میرے مولا کا پورا بدن رنگین ہو چکا ہے، زرد ہو چکا ہے میرے مولا کا بدن. حکیم کہتا ہے کہ مولا کو اس وقت صرف دودھ دیا جائے، میرے مولا کو اس وقت صرف دودھ پلایا جائے. اب 2 دن ہو گئے ہیں، یتیمان کوفہ کی سرپرستی کرنے والا نہیں آیا. ارے وہ مولا نہیں آیا جو ان یتیموں کے گھروں میں آ کر ان بچوں کے ساتھ کھیلتا بھی ہے، ان کو گود میں بیٹھا کر پیار بھی کرتا ہے. جب 2 دن تک نہیں آیا نا تو یہ بچے باہر نکلے، معلوم ہوا کہ مولا کے سر پر ضربت لگی ہے. حکیم نے کہا ہے کہ ان کو دودھ دیا جائے، تو راوی لکھتے ہیں کہ یہ بچے دوڑے دوڑے اپنے گھر گئے. گھر جانے کے بعد اپنے چھوٹے چھوٹے کوزوں میں دودھ لے کر مولا کائنات کے دروازے پر آ گئے. آ کر کہتے ہیں مولا مولا ہمارے دودھ لے لیجئے، ہو سکتا ہے ہمارا مولا بچ جائے، ارے ہمارا شفیق مولا بچ جائے. میں کہوں گا یا مولا علی، یہ تمہارا نصیب ہے کہ تمہیں کوفے میں دودھ کی ضرورت پڑی تو کوفہ کے یتیم بچے تمہارے لیے دودھ لے کر آ گئے. ارے وہ ایک کربلا کا علی یعنی الاصغر تھا کہ جس کو کربلا میں صرف 2 گھونٹ پانی کی ضرورت تھی، ارے حسین اپنے ہاتھوں پر نڈھال اصغر کو لے کر آ کر یہی تو کہہ رہے تھے ارے میرا بچہ
बच्चा मरने वाला है, इसे दो घूंट पानी पिला दो। अरे जिस गुफा के बच्चों को अली दूध पिलाता रहा, अली प्यार करता रहा, उसी गुफा के लोगों ने करबला में अली के बेटे अली ने लश्कर को पानी के जवाब में तीर से शोभा दिया।
الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسع علم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بار الہ بحق امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں ہمارے بچوں کو تحصیل علم کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ بحق امیر علیہ الصلاۃ والسلام امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بحق امیر علیہ الصلاۃ والسلام رہبر انقلاب، انقلاب اسلامی، حزب اللہ، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ، انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما۔ بار الہ بحق امیر علیہ الصلاۃ والسلام شیعان حیدر کرا دنیا میں جہاں جہاں ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ بار الہ بحق امیر علیہ الصلاۃ والسلام شیعان حیدر کرا دنیا میں جہاں جہاں باطل سے برسر پیکار ہیں، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، بار الہ ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ بار الہ بحق امیر علیہ الصلاۃ والسلام تمام مقامات مقدسہ خصوصاً حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے حرم کی حفاظت فرما، مدافعین حرم کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بحق امیر المومنین دشمنان امیر المومنین، دشمنان دین، دشمنان اسلام دنیا میں جہاں جہاں ہیں، جس نام سے ہیں بار الہ ان کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ بحق امیر علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے تمام علماء مراجع اعظام کے سایوں کو ہمارے سر پر مستدام فرما۔ بار الہ بحق امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام جتنے ہمارے مرحومین مغفورین ہیں، خصوصاً اس جم کے جو مرحومین ہیں اور کل جو ہمارے نوحہ خان اس دنیا سے گئے ہیں، نوحہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے گئے ہیں، ناصر اصغر پارٹی کے ناصر صاحب، تمام جتنے بھی شہدائے ملت جعفریہ ہیں، بحق امیر المومنین ان کے دراجات کو عالی و متعالی فرما، آئمہ کے ساتھ محشور فرما، ہمیں سیرت آئمہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک۔